کچھ باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 22 22 نمبر کی سورت ہے. گویا کہ ہم قرآن پاک کی 21 بڑی سورتیں کر چکے ہیں, باقی سورتیں جو آئیں گی وہ دن بدن اس سے چھوٹی ہی ہیں. عموماً 10 رکوع ہیں, 78 یعنی 78 آیات ہیں, 1291 کلمات ہیں, 5075 یعنی 5075 حروف ہیں. ان لفظوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے ایک ایک جگہ جمع کیا ہوتا ہے, کوئی دوسری جگہ, لیکن یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی 10-10 نیکیاں جو پاتے ہیں تو وہ کتنے گنا بڑھ جاتی ہیں. سورت حج کے بارے میں کچھ چیزیں جو دوسری سورتوں سے منفرد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے واحد سورت ہے کہ جو حج کے نام پر ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ بنی الاسلام الا خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے, جیسے توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکات. تو نہ تو نماز کے نام کی کوئی سورت ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے, نہ زکات کے نام کی, نہ رمضان کے نام کی, بلکہ حج کے نام کی سورت ملتی ہے. تو آپ کہہ سکتے کہ واحد سورت ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج کے نام پر ہے. دوسری بات ہے کہ اس سورت کی دوسری خوبی کیا ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں. عموماً قرآن پاک میں سجدہ تلاوت جہاں بھی آئے ہیں ایک سورت میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, اس سورت میں دو سجدے ہیں. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. کچھ مصحف میں آپ اس کو مکی سورت دیکھیں گے, کچھ میں اس کو مدنی سورت دیکھیں گے, اس لیے کہ اس ایک سورت کے اندر مکی اور مدنی سورتوں کی بہت ساری خوبیاں ملتی ہیں. مثلاً پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو سورت کا جو بالکل آغاز ہے یا ایھا الناس, یہ مکی سورتوں کا سٹائل ہوتا ہے. پھر اس میں قیامت کی بات ہے, یہ بھی مکی سورتوں کی بات ہے. سجدہ تلاوت ہونا بھی مکی سورتوں کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں یا ایھا الذین آمنو کی بات بھی ملتی ہے جو مدنی سورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر قتال کی بات ہے جو کہ مدینہ میں جا کے اجازت ملی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. تو ساری باتوں کو جب جمع کیا گیا تو کچھ نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ برزخی سورت ہے. برزخ آپ کو پتہ پردے کو کہتے ہیں, یعنی مکہ سے مدینہ جانے کے راستے میں نازل ہوئی. اور یہ بات ثابت ہے کہ اس سورت کا کافی حصہ سفر میں نازل ہوا تھا, جیسے کہ ابتدائی آیتوں ہی کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا. تو کچھ حصہ سفر میں اور کچھ حضر میں نازل ہوا. اس سورت کا آغاز ہی اتنا زبردست ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت عام سورتوں سے کافی مختلف سورت ہوگی. اور اس سورت کے اندر بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس سورت میں خواب غفلت سے بیدار کیا گیا, قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے, اور مکہ والوں کے کان کھولے گئے کہ دیکھو جس کا تم انکار کرتے ہو وہ آنے والی ہے. سورت الانبیاء کے آغاز میں بھی ہم نے قیامت کا تذکرہ دیکھا تھا, اقترب للناس حسابہم, اور یہاں ہمیں قیامت کے کچھ مناظر دکھیں گے, جھلکیاں دکھیں گی قیامت کے دن کی. پھر اس میں دوسرا بنیادی مضمون جو ہے, 13-14 سال سے مسلمان جس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, کفو ایدیکم کے تحت ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا. لیکن سورت الحج میں ہم وہ آیت پڑھیں گے جو نزول کے اعتبار سے پہلی آیت ہے جس میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی گئی. اذن فی الناس لفظ سے آئے گی جہاں وہاں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اور بتایا گیا کہ اب جو تمہارے طرف ہاتھ بڑھائے پھر تم زیادتی سے بچتے ہوئے بہرحال بدلہ لے سکتے ہو. تیسری چیز اس سورت کے بنیادی مضامین میں توحید کے روشن دلائل ہے. اسی میں وہ معروف مثال ہے کہ جس میں مشرکوں کہ شرک کو بیان کرنے کے لیے مکھی کی مثال دی گئی, جس پہ بات کرتے ہوئے لوگوں نے پھر مچھر کی مثالوں پہ اعتراض کیا تھا, جس پہ ہم سورت بقرہ میں بات کر چکے. اور آخری آیتیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں, شاید پورے قرآن پاک میں اتنے خوبصورت انداز میں کہیں اور بھی امت مسلمہ کو محبت کے ساتھ ان کا مقصد حیات نہ سمجھایا گیا ہو جتنا ان سورتوں اس سورت کے آخر میں ہے. ہوج تباکم, کہ اللہ نے تم کو چن لیا اور چنے ہوئے لوگوں کے کیا کردار ہوتے ہیں, اور آخر میں ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر کہہ کر مسلمانوں کو تسلی دلا دی کہ حقیقت میں اگر تم مومن بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین معاون ہوگا. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں دل کے اوپر لیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. لفظ یا ایھا الناس پہ غور کیجئے گا، انسانیت کے نام رب کی پکار، رب پکار رہا ہے بندوں کو بڑے پیار کے ساتھ، گویا کہ یہ قرآن کسی کا نہیں، یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، اس سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ قرآن ہم سب کا ہے. انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتا ہے کس پیغام سے؟ کہ اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. بہت بڑی ذات ہے وہ. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ سفر میں تھے، آپ نے باواز بلند اس کی تلاوت شروع کی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ سب جمع ہو گئے. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس دن ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں. اور فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. سورت قیامت میں بھی آتا ہے نا، یوم یجل الولدان شیبا، قیامت کا دن وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ حمل والی عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے، خوف زدہ ہوئے، پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، پھر ہم میں سے وہ کون ہے جو نجات پائے گا؟ فرمایا تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت ابو سعید الخدری سے آتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں گے تو وہی تعداد میں غالب آئیں گے اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج کی قوم اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، اس لیے 999 والی تعداد پوری ہوگی. اب یہاں اب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اگلی آیت کو ساتھ ہی لے لیں تو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہونے کیا والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تسخل کل مرضیت عما ارضعت، جس روز تم اس کی ہولناکی کو دیکھو گے. آپ بھی امیجن کریں، یہاں دیکھنے سے مراد محسوس کروانا ہے. غور کرو، سوچو، دیکھو کیا ہوگا. ہر دودھ پلانے والی اپنے لختے جگر کو جس کو اس نے دودھ پلایا گرا دے گی، چھوڑ دے گی، اس کو اپنے سے دور کر دے گی. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے کہ وہ نشے میں مست ہوں، حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ عذابِ الٰہی میں وہ دن بڑا شدید ہوگا، یعنی اس کی ہیبت سے خواص ساختہ ہوں گے. قیامت کے منظر کو سامنے رکھنا ہو تو ایک روایت سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل، یعنی یہ وہ فرشتے جن کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی، 3 مرتبہ سور پھونکیں گے. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہوگی. دوسری مرتبہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی، یعنی پہلا ہے فضا، خوفناک، گھبراہٹ کا نفخہ، پھر دوسرا ہے سائق، بے ہوشی کا، اور جب تیسری مرتبہ یعنی نفخہ باس ہوگا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی، جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں اسے تھپیڑے مارتی ہیں، یا جس طرح کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی میں حرکت کرتی ہے. کبھی کسی بحری سفر کا اتفاق ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں بہت تیز ہوا چل رہی ہو اور سمندر میں کشتی یوں ہول رہی ہو, اس طرح یہ زمین ہولے گی. کیا کسی فن پلیکس میں کسی رائڈ پہ بیٹھے ہوں اور اس کے اندر لوگوں کا چیخیں مارنا سنا ہو, یا کوئی ایسا ہی ایکسپیرینس اس کو ذہن میں لے آئیں. فرمائے اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی انہیں اپنے پھول جیسے بچے بھول جائیں گے, اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ خوف کے مارے اپنے حمل گرا دیں گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ قیامت جس کے نام پہ آج فلمیں بھی بنی, جس کے نام پہ ہیروئنوں کو بھی کہا گیا کہ بڑی قیامت لگ رہی ہو, جس کے نام پہ ناول بھی بنیں گے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ قیامت ہم سب کے خیالات سے بہت زیادہ شدید ہوگی. قیامت چھوٹی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے لفظ کو زلزلے سے تشبیہ دی. دنیا میں جب بھی کسی کی موت آتی ہے نا, تو موت کے وقت عموماً وہ جھٹکے لے رہا ہوتا ہے. جب سانس جسم سے نکلتا ہے نا تو جھٹکوں کے ساتھ آتا ہے, ہچکی لگنا جس کو کہتے ہیں. جس طرح انسانیت کی موت ہوتی ہے تو وہ دنیا سے سسک سسک کے جاتا ہے, اسی طرح اس زمین کی جب موت واقع ہوگی تو یہ بھی جھٹکے کھائے گی, جس کو یہاں ان نزلزلت الساعت شیء عظیم کہا گیا. اور اسی بات کو سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کہا گیا, کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی, ہلا مارے جانا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا, ایک جگہ آتا ہے اور زمین اور پہاڑ ہلائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک ہی بار. ایک جگہ آتا ہے اذا رجت الارض رجا, چور چور ہو جائے گی جب زمین چور چور ہونا. ذرا امیجن تو کر کے دیکھیے, سورت کا نام ہی ہم نے دیکھا حج, اور شروع میں بات ہو گئی قیامت کی. امیجن کریں کہ وہ دن جس کا آغاز ہی زلزلے سے ہو, پھر اس پورے دن کی کیفیت کیا ہوگی. کبھی دنیا میں کہیں زلزلہ آئے تو اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں, سارا دن نیوز بلٹن چلتے رہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں خبریں دی جاتی ہیں. قیامت کے دن اگر کوئی نیوز چینل ہو بچ جائے اگر, تو آپ سوچیں سارا دن دنیا میں رونے کی اور چیخیں مارنے کی آوازیں آتی رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رب سے ڈر جاؤ, وہ ذات چھوٹی نہیں ہے جو دنیا میں اتنا بڑا حادثہ کرنے پہ قابل ہے. ہم دیکھیں گے کہ سورت حج اور قیامت ان دونوں میں ایک ربط ہے. یہی مماثلت ہے اس سورت کے آغاز میں کہ نام حج ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے. آپ اگر ایک کالم بنا لیں, ایک طرف حج کی کچھ چیزیں لکھ لیں, دوسری طرف قیامت کی لکھ لیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ حج بھی اصل میں قیامت کی یاد دہانی کرواتا ہے, اور خاص طور پہ نو ذی الحج کا دن یوم العرفہ جس کو کہتے ہیں. بہت سے مناسب قیامت کی یاد دلاتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ عموماً حج گرمی کی شدت میں آتا ہے, عام طور پہ سردیوں کا موسم بھی ہو لیکن حج میں اتنا ازدحام ہے, اور عرفات کے کھلے میدان میں لوگ بلک رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میدان مخشر میں بہت گرمی ہوگی. پھر دوسری چیز, حج میں عموماً رش ہوتا ہے, ہجوم, ازدحام. اسی طرح میدان مخشر میں بھی بہت ہجوم ہوگا. تیسری چیز, حج میں عموماً انتظار کرنا پڑتا ہے. کھانا لینے گئے ہیں تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, باتھ روم میں جا رہے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, بسوں میں جانا ہے تو انتظار انتظار طویل انتظار ایک ایک رکن میں. اسی طرح قیامت کے دن لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم لمحہ لمحہ ایک طبق سے اوپر دوسرے طبق پہ جاؤ گے, بڑا لمبا انتظار ہوگا. تبھی تو قیامت کے دن لوگ پھر انبیاء کرام کے پاس باری باری آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کر دے, تھک کے ہم کھڑے کھڑے, جو ہونا ہے وہ ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج میں چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں, بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے, کوئی گورے کوئی کالے. اسی طرح قیامت کے دن اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے, کوئی انگلش بولے گا تو کوئی اردو بولے گا تو کوئی فارسی بولے گا. پھر آپ دیکھیے کہ حج کے اندر ہر مرحلے پر تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات کو بستر پہ بندہ میت کی طرح لیٹتا ہے, حتیٰ کہ مزدلفہ کی پتھریلی زمین پہ بھی انسان یوں سوتا ہے کہ کہیں کسی نرم گدے پہ بھی ایسا نہ سوئے. نہ کسی کے پاس گھر ہوتا ہے نہ بستر ہوتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگ میتوں کی طرح اپنے بستروں سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جب مزدلفہ کی رات بندہ گزار کے صبح اٹھتا ہے تو ہر بندہ خاک آلود ہوتا ہے. رات کو تو پتہ نہیں چلتا نا کل سے کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, لیکن صبح اٹھنے تو مٹی, پسینہ, سمیل, نفسا نفسی ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن ہر بندہ اپنی قبروں سے اٹھے گا مٹی سے آلودہ ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ حج میں مزدلفہ سے جب کنکریاں اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں جا کے, صبح کا وقت ہوتا ہے, دھوپ ہوتی ہے اور سب ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے نا سب کا رخ ایک ہی طرف ہوگا. ہم تیسویں پارے میں اس کی تفصیل سے پڑھیں گے چیزیں کہ کیسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے چلیں گے, گروہ تر گروہ ہوں گے. پھر اب دیکھیے کہ حج کے مناسک کے دوران اگر کوئی کسی سے بچھڑ جائے تو اللہ ہی ملائے تو ملے گا, ورنہ مل نہیں پاتا. اسی طرح قیامت کے دن چاہے کوئی ایک ہی قبر میں دو چار لوگ دفن ہو چکے ہوں مختلف ادوار میں, سب ایک دوسرے سے بے خبر اٹھتے ہی جائیں گے. اسی کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیتے ہیں کہ سوچو وہ دن جو زلزلے کا ہوگا, یوم ترونہا, تم دیکھو گے. کون دیکھے گا؟ ہر وہ دیکھے گا جو اپنی آنکھوں سے دنیا میں آج اس منظر کو امیجن کر لے. تسخل کل مردیتن, گرا دے گی. تسخل کا لفظ زال خا لام سے زہلا, اردو میں بولتے ہیں بھول زہول, بھول چوک, تو زہول بھولنے کو کہتے ہیں. بھولنا جب دہشت اور خوف کی وجہ سے ہو اس کو زہول کہتے ہیں, عموماً بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. ایسی مشغولیت جس کا غم سبب ہو, کبھی آپ بہت دکھی ہو نا تو آپ کو بالکل ہوش نہیں ہوتی کہ آپ پانی لینے آئے تھے اندر کے کیا کرنے آئے تھے, ایک دم آپ کرتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. قیامت کے دن بالکل اسی قسم کا منظر ہوگا. اور مردیہ کا لفظ دیکھ لیجئے, رات واد عین اس کا روٹ ہے, ردا, اسی سے لفظ رضات ہے, دودھ پلانا. اور مردیہ دو طرح سے اس کا مفہوم آتا ہے, وہ عورت جو دودھ پلائے اس کو بھی مردیہ کہتے ہیں, یعنی نرسنگ مدر, اور خاص طور پہ وہ جب دودھ پلانے کی حالت میں ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ جو عورت مردیہ ہوتی ہے ہر وقت تو نہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی نا, چاہے گھنٹے بعد پلائے, دو بعد پلائے, جب بھی پلائے گی کچھ دیر پلاتی ہے, لیکن مردیہ وہ کیفیت ہے کہ بچے کے منہ میں ماں کا پستان ہو. اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی عورت کی سب سے زیادہ حساس کیفیت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تزخل کل مردیتن اردات, اس وقت منہ میں دودھ ہے بچے کے اور ماں اس بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلانا بھی اور دودھ پلانے والی. آپ دیکھیے کہ عورت کی سب سے نمایاں صفت ہے یہ بچے کو دودھ پلانا. ممتا کی انتہائی خوبصورت تصویر کشی ہوتی ہے دودھ پلاتی عورت کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کی اس صفت کو نمایاں کیا کہ اگر اس دن کسی کے دل میں کوئی کسی کے لیے رحم ہوتا تو وہ ماں کا ہوتا, لیکن ماں اس وقت اس کو بھلا دے گی. اور یہ تو وہ تھی جس کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر آ چکا ہے, لیکن کچھ مائیں ایسی جن کے ابھی بچے پیٹوں میں ہیں. وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو. تدا کا لفظ وہی ہے جو اردو میں وضع حمل کے لیے بولتے ہیں, واو تو آدائن اس کا روٹ ہے, مس کیریج ہوگا. عموماً دیکھیے کہ عورت کا حمل کب گرتا ہے, شوق کی کیفیت میں نا. اسی لیے جو عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں کہتے ہیں ان کو ایک دم کوئی خوشی کی خبر نہ سناؤ, غم کی نہ سناؤ, اس طرح کی بات نہ کرو, جھٹکا نہ دو, دھکا نہ دو. قیامت کے دن یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا اور عورتیں پیٹ کے بچوں کو باہر گرا دیں گی, ٹھوکریں لگیں گی, چوٹیں پڑیں گی, شدید غم کی ہوگی. اور کچھ عورتیں نہیں, کلو مردیا, کلو نکرا ہے, عام چھوٹی بڑی عمر کی, پریگننسی ٹھیک تھی کسی کی نہیں ٹھیک تھی, ساری عورتیں اپنے حمل چھوڑ دیں گی. کیوں؟ ایک تو خوف اور اندیشوں کی وجہ سے نا, اور دوسری وجہ یہ کہ اب بچوں کو پیدا کر کے کرنا کیا ہے, کیونکہ قیامت کے دنوں میں, قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس دن کا یوم العقیم بھی ہے, پانچ دن, بیرن ڈے. وہ دن جو بیرن ہوگا اس کے بعد ایک نیا دن نہیں آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا وتر الناس سکارا, اور تم مردوں کو, لوگوں کو دیکھو گے نشے میں. بس کہتے ہیں کہ عورتوں کا تذکرہ پیچھے آ گیا نا, تو یہاں الناس سے مراد صرف مرد ہے, یعنی عورتوں کا حال تو وہ تھا، اب مردوں کا حال سن لو کہ وہ نشے میں ہوں گے، لگے گا ایسے کہ وہ سکارا، سین کافرا، سکر نشے کو کہتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب دیکھیے عورت کی تو نمایاں صفت ہی نا ممتا، اس کا تذکرہ ہوا، مرد کی سب سے زیادہ نمایاں صفت کیا ہوتی ہے؟ ہوش مندی، عقل فہم. عموماً عورتیں جذباتی ہو کے ہوش گم کرتی ہیں، لیکن مرد بڑے بڑے صدمے سہتے ہیں. کہا ذرا سوچو تو صحیح، جس دن مرد جو بڑے ہوش مند ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ ہوش کھو دیں گے، تو سوچو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے یہ سارے مراحل اللہ کے عذاب کی ایک قسط ہے. اسی لیے روایات میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی، بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کا نام کوئی نہیں لے گا، قرآن پاک کے لفظ مٹ چکے ہوں گے، تو حافظ قرآن ان کے سینوں سے قرآن نکل چکا ہوگا، کھانا کب ڈھا دیا جائے گا، ایک چھوٹی ٹانگوں والا حبشی اس کو گرا دے گا، یعنی اس کائنات میں کوئی خیر نہیں ہوگی. اور آپ سمجھے کہ یہ پوری کائنات ایک ردی کی ٹوکری ہو چکی ہے، اور قیامت کیا ہے؟ ٹریش اٹھانے والی مشین آئی، بڑے بڑے بلڈوزر، اور ساری دنیا کو لپیٹ کے لے گئی. آسمانوں کا حال تم پیچھے پڑ چکے نا، نتوی سما، آسمان بھی لپیٹے جائیں گے، زمینوں کو لپیٹ لپاٹ کے یوں پھینک دیا جائے گا کہ گویا کہ وہ کچھ نہیں تھے. اب سوچ لو کہ تمہیں اس قیامت سے کتنا ڈرنا ہے، کہ آج کے بعد بھی کوئی کسی کو کہے گا قیامت لگ رہی ہو. کتنا گلیمرائز کر دیتے ہیں نا ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو. کسی ہیروئن کو کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ تم تو قیامت لگ رہی ہو، تو اور زیادہ چال میں خم آنے لگتا ہے، سارے خم نکل جائیں گے، سارے جوڑ توڑ سیدھے ہو جائیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا. اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ سورۃ انبیاء کی بھی آیت ذہن میں رکھیے، وہاں کیا تھا؟ اقترب للناس حسابہم. یہاں تک بات ہو گئی، آگے کیا تھا؟ وہم فی غفلت موردون. اب یہاں غفلت کی عملی تصویر کشی کی جا رہی ہے. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں علم کے بغیر. علم آنے کے بعد بندہ جھگڑتا ہے نا تو کچھ سلیقے سے جھگڑتا ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو بے علمی سے جھگڑے گا وہ پھوہڑ پنے سے جھگڑے گا، وہ گنواروں کی طرح جھگڑے گا. یہ کون شخص تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ نظر بن حارث، کٹر کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا اعتراض گھڑتا تھا، پیش پیش ہوتا تھا آپ کے اوپر اعتراض کرنے میں، پروپیگنڈے کرنے میں. اور جب قیامت کی بات ہوئی، جب اس نے سنا کہ اچھا قیامت آنے والی ایسے آئے گی، تو حد ہو گئی، قبرستان میں سے گزرا، ایک پرانی ہڈی کو پکڑا، بوسیدہ ہڈی لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں یحیی العظام وهی رمیم، کون ہے جس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گل چکی ہے؟ اس کا جواب سورۃ یاسین میں جا کے دیا گیا کہ کہہ دیجئے قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا تھا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ایسے جھگڑالو لوگ اتنی بڑی حقیقتوں کو سن کے بھی نہیں مانتے، وہ جھگڑے بھی کرتے ہیں جدل جدال سے، کیسا؟ بغیر علم کے. اور یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. یتبع کا لفظ تو بہت جگہ آتا ہے، یتبعُ. مرید کا لفظ دیکھ لیجئے، میم را دال، مردا. یہ ہمارے ہاں جو اردو میں لفظ بولتے ہیں نا مرد، وہ بھی کچھ اسی سے ہی ہے. امرد کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بے داڑھی والے شخص کے لیے، کلین شیف شخص کو امرد کہتے ہیں، ایسا درخت جس کے پتے نہ ہوں. مرید کا لفظ جو ہے پھر، ایسا شیطان جو ہر قسم کی خیر سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے والے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت 77 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ بے شک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ جھگڑالو بن جاتا ہے کھلم کھلا. کس چیز پہ جھگڑتا ہے انسان؟ اللہ کی قدرتوں پہ جھگڑتا ہے، اس کے کمالات پہ جھگڑتا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں جھگڑتا ہے، قیامت کے آنے کے بارے میں جھگڑتا ہے. وہ ایک ذات نہیں اس کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں یہ جھگڑا ہے اس کا ایک اللہ اکیلا کیسے یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے یہ ہے جھگڑا لوگوں کا رب کو مانیں گے رب کی نہیں مانیں گے یہ ہے جھگڑا ہم سب پوچھیں کہیں ہم تو اللہ کے کسی حکم میں نہیں جھگڑ رہے کوئی بات ہمارے دل میں تو نہیں ایسی آئی ہوئی کہ ہم کہیں ٹھیک ہے ساری مانیں گے یہ نہیں مانیں گے کا کوئی بات نہیں جاؤ شیطان کے پیچھے شوق سے جاؤ مزے سے جاؤ لیکن یاد رکھو کتب علیہ انہ من تولاہ جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کس کے شیطان مرید کے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ڈیسائیڈ کر دیا اس کے بارے میں کیا انہ بے شک وہ من تولاہ جو ولایت کرے گا اس سے جو دوستی رکھے گا شیطان سے فانہ یدلہ پس بے شک وہ اس کو گمراہ کرے گا ہو سے کون مراد ہے شیطان کہ شیطان کا تو نصیب ہی یہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کے رکھ دی کہ جو شیطان کے پیچھے جائے گا کسی رنگ میں کسی نام کے ساتھ بس وہ تو اس کو بہکا کے رکھے گا جیسے آپ دیکھیں کہ جی پی ایس ہوتا ہے نا نیویگیٹر وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے آپ ذرا غلط راستے پہ آنے لگتے ہیں فوراً ٹن 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 شروع ہوتی ہے آخر آپ کو صحیح راستے پہ آنا پڑتا ہے شیطان بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو ہی بندہ سیدھے راستے پہ آتا ہے نا تو یہ ٹن 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 شروع ہو جاتا ہے کبھی نفس کی شرارتیں کبھی گھر والوں کی باتیں کبھی دنیا والوں کے دھکوسلے کبھی اس کے خوف کبھی اس کے اندیشے کبھی اس کی بات کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ شیطان کی باتوں میں آ کر بہت اپسٹ ہو جاتا ہے اور جو ہی آپ ذرا ہدایت کے راستے سے اترتے ہیں نا تو سکون کا سانس لیتا ہے آپ کہتے دیکھا کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے نا مان لیا نا لوگوں کی گھر میں سکون ہو گیا نہیں جاتی نا کلاس میں تو کتنا سکون ہے گھر میں روز جو لڑائی ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی اور دیکھو صبح اٹھ کے بچوں کو لے کے چل پڑتی تھی میں بھی کتنی بیوقوف تھی ویسے ایسی باتوں میں آ جاتی ہوں سارے تھوڑی جاتے ہیں اور دیکھو فجر کے لیے اٹھ کے جانا اتنی سلپری میں گاڑی نکالنا اچھا ہے نا اب گھر میں پڑھ لیتا ہوں یہ ہے شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے اسی کو الیبوریٹ کرتے ہوئے جتنا مرضی بڑھاتے جائیں جو ہی آپ غلط کام کر کے مطمئن ہو سمجھ لیں کہ فن نہ ہو یو دل لو ہو یہ ایک پہچان رکھ لیں اپنے پاس ایک بندہ نیکی کرے پیچھے ہٹ جائے نا تو دل میں ملال آئے روز آنسو نکلے تڑپے بے چین ہو یہ علامت ہے اس کے نیویگیٹر کے ٹھیک ہونے کی اصل میں یہ تڑپ کیا ہے کہ راستہ بدلو کتنی وہ ایک آواز آتی ہے وہ باجی جو ہوتی ہے بیچاری نیویگیٹر میں وہ بولتی ہے پلیز میک ٹرن جہاں سے پاسبل ہے پلیز ٹرن کریں پلیز ٹرن کریں بعض دفعہ بری بھی لگی بات لیکن دیکھا جائے تو ہماری مخلصی ہوتی ہے نا اسی طرح جب ہم نیکی کا کام کرتے کرتے راستے میں اٹک جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اندر سے آواز آنی چاہیے پلیز ٹیک ٹرن ٹرن لے لو کیپ ٹو رائٹ یہ تو تم لیفٹ پہ آ گئے ہو تم نے آسائش سمجھی تم نے آسانی مانگی تم کہتے شکر ہے اب آرام سے گھر میں اٹھتے ہیں آرام سے کلاس سے پانچ منٹ پہلے چلو جی کمپیوٹر کھولا آ کے بیٹھ گئے اور بیچ میں جو بھی کرتے رہے خیر ہے کوئی بات نہیں سبق پہ تو الحمدللہ نظر ہے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن شیطان اس طریقے سے انسان کو چپکے چپکے صراط مستقیم سے اتارتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہوگا کیا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور راہ دکھائے گا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرح ذرا دیکھیے گا ہدایت دو طرح کی ہے نا ایک کیا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جنت کا راستہ سبیل الجنہ روڈ ٹو جنہ اور شیطان نے کیا سوچا ہوا ہے اس کے نیویگیشن سسٹم میں کیا فیڈ ہوا ہوا ہے وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کی طرف جانے والی ساری روڈز ہائی ویز پگڈنڈیاں سروس روڈز اس کے راستے شیطان کو خوب اچھی طرح پتہ ہے وہ انسان کو بہت خوب اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں دکھاتا اور سناتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سیدھا جہنم میں پہنچتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے بعد بھی دل چاہتا ہے بچوں کو شیطان کہنے کو کبھی سوچیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں دنیاوی کاروبار لے لیں شادیاں لے لیں منگنی لے لیں جینے مرنے کی باتیں کر لیں کیا ہم نے یہ آج رسم نہیں بنا لی کہ دین ہے ہی جھگڑے والی چیز اللہ کی بات کرتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں جو لوگ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے نا وہ جھگڑوں میں بہت آگے ہوتے ہیں کیا دین ایسی بات ہے جس کے بارے میں لوگ بات کریں آپ دنیا کا ہر خراب کام کریں صبح اٹھ کے بیگم صاحبہ बाजार जाएं, सारा दिन दर्जियों के पास जाएं, ज्वेलर के साथ मुंह मारी करें, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। और जो ही आप उन्हीं के बच्चों को संवारने के लिए कुछ दीन की बात सीखने जाते हैं तो झगड़े की शुरू होते हैं। आखिरत का यकीन नहीं है, हमारे ग्लासेस कमजोर हैं, हमारा आई साइट विजन खराब है। इसलिए हक को पहचानने वाले के साथ जब लोग झगड़े करते हैं ना, तो वो फिसलता नहीं है, वो उस बिल्ला पड़ता है। अल्लाहुम्मा रहमतकर जुफला तकिलनी इला नफ्सी, ए अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए, मेरे नफ्स पे ना मुझे डालना, मैं तो खुद इतनी कमजोर हूँ, मैं तो कई चीजों के बारे में कितनी राय बदलती रहती हूँ, आज मुझे कोई अच्छा लगता है कल मुझे बुरा लगता है, ऐसा ना हो कि आज मुझे अल्लाह की किताब अच्छी लग रही है कल बुरी लगने लगे, औस बिल्ला पड़े इंसान। और जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़े करते हैं ना, तो फिर शैतान और खुश खुश होता है। यहाँ ये भी याद रखिए जो बात हमने सूरत अल अराफ में पढ़ी थी आठवें पारे के बिल्कुल शुरू में, कि शैतान इंसानों की सूरत में भी आते हैं और शैतान जिन्नों की सूरत में भी आते हैं, और जो उनके साथ रहेगा वो जरूर भटक के रहेगा। ऐ यूहन्नास, ए लोगो, यहाँ मक्का वाले भी मुराद हैं इब्तदाई तौर पर और अमूमी तौर पर पूरी कायनात वाले। इन कुन तुम फी रईबिन, अगर हो तुम शक में, राब यरीब रईबुन शक कुलक डालने वाला, बेचैन करने वाला, डाउट्स वाकई शक है, किससे, मिनल बासी के दोबारा उठना है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी आनी है, अगर अभी भी शक है तुम्हें, पहले तो आप देखें या यूहन्नास मेरे लिए है, अगर है तो फिर इस पुकार को अपने दिल पे लेंगे कि कहीं अभी भी मेरे मामूलात, मेरी जिंदगी, मेरे नफे नुकसान के मामले, मेरे फैसले डिसीजंस सिर्फ दुनिया की हकीकत को सामने रख के तो नहीं है। कहा अगर शक है तो जर अपनी तखलीक पे गौर कर लो, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, यह नंबर एक लगा लें, ए लिख लें या वन लिख लें, गौर तो करो इस बात पे कि हमने तुमको पैदा किया था तुराब से, सूखी मट्टी, तारौबा तुर्ब, इसी से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का लकब है अबू तुराब, मट्टी के बाप। प्यार से एक मौके पे अल्लाह के नबी ने अपने दामाद को कह दिया और मट्टी के बाप, और दामाद गुस्से में नहीं आए, धमकियां नहीं दी कि आपको नहीं पता आपकी बेटी के साथ क्या कर सकता हूं मैं, बल्कि मुस्कुरा दे, मट्टी लगी हुई थी उस वक्त उनके जिस्म को, डस्ट के मानो में इंग्लिश में। इंसान कैसे पैदा किया गया, पहले सूखी मट्टी थी, फिर क्या हुआ, सुम्म मिन नुतफा, फिर उससे नुतफा बना। नुतफा का लफ्ज मनी के लिए आता है, जो मादा माँ और बाप के जिस्म से निकलता है उन दोनों का मजमुआ, इसका लफ्जी माना भी मिलना ही होता है, नुतफा नतफा, यानी हम उन दोनों को मिला देते हैं। सुम्म मिन अलकतिन, फिर खून के लोथड़े से, अलका का लफ्ज ऐन लाम काफ से है, कहीं लफ्ज उर्दू में ये पढ़ा, फलां तो फिजा में मुअल्लक है, कहते ना हैंगिंग मुअल्लक, उसी से ये लफ्ज, इसका लफ्जी माना होता है जमा हुआ खून और लटकना, दोनों मानी है, हैंगिंग के मानों में देखे तो लटकना, मुअल्लक लीच कहते हैं। कभी आपने जोंक देखी है, जहां भी जिस्म के हिस्से में लगाए ना तो वहां से खून चूस के फूल जाती है, लीच, उसको जोंक बोलते हैं गालिबन। ये अलका की कैफियत माँ के पेट में जोंक की होती है, एक एक कैफियत कुरान के अल्फाज और साइंस की जुबान में बिल्कुल ऐसी है कि जिसमें 19-20 का भी फर्क नहीं। माँ के रहम में बच्चा जब ठहरता है, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो शुरू के कुछ दिन जो होते हैं वो अलका की सूरत में होता है। फीटस कह लें आप, जो छोटा सा बनता है ना, वो माँ की रहम के दीवार के साथ चिपक जाता है शुरू में, फिर वहां से खून लेके फूलता है, और एक वक्त आता है कि जब अलका थोड़ा सा ग्रो अप होता है तो सुम्म मिन मुदगा, फिर वो क्या बन जाता है, खून का लोथड़ा बना था, फिर उसके बाद गोश्त के टुकड़े से। मुदगा का लफ्ज जो है ना, मीम दुआत गईन इसका रूट है, गोश्त की बोटी, चबाई हुई चीज को मुदगा कहते हैं। कभी आप किसी को च्युइंगम खा के फेंकता हुआ देखें, दांतों के निशान बने होते हैं, छोटी सी लंबी सी इतनी की, जैसे कश्ती सी बनी होती है। माँ के पेट में बच्चा जब मुदगा की कैफियत में होता है, बिल्कुल च्युइंगम लगता है, जैसे कोई च्युइंगम खा के फेंक देना और वो छोटी सी च्यूड किस्म की कश्ती बनती है, ये बच्चे की कैफियत ही है। फिर उसके बाद मुखल्लकतिन और गैरी मुखल्लकतिन, दोनों का रूट खा लाम काफ है। मुखल्लका कहते हैं तखलीक, खलका मुकम्मल के मानों में, यानी बच्चा अपनी पूरी मुद्दत गुजारता है पेट में और बिल्कुल क्लियर शक्ल में पैदा होता है, اور غیر مخلقت نامکمل ناقص ادھورا بچہ پیدا ہو گیا، کوئی ٹانگ نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھ نہیں، یا مس کیریج ہو گیا ان بٹوین ڈیز میں، یہ ساری چیزیں دونوں صورتوں کی اس میں پیش کی جاتی ہیں کہ کچھ بچے تو بالکل صحیح طرح سے آتے ہیں اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کی پیدائش کے وقت جسم شکل خراب ہوتی ہے اور بعض روح پھونکی جاتی ہے، دنیا میں آ کے مر جاتے ہیں، یا بعض ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی تمہیں تو اپنی موت پہ اتنا بھی اختیار نہیں کہ تم نے دنیا میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. کہا لنبین لکم، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے کیا اپنی قدرت کے کمال. جو ہو تم، اپنے آنے پہ بھی تم قادر نہیں ہو، جانے پہ کہاں ہوگے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں. نُقِرُّ قاف را سے، قر یقرُّ اسی سے لفظ قرۃ عین ہے، جمنا، قرار پکڑنا، ٹھنڈا ہونے کا معنی ہوتا ہے. یعنی ماں کے رحم میں بچے کو ٹھہرا دیتے ہیں. ارحام رحم کی جمع، یوٹرس، مدر ووم. ہم ٹھہرا دیتے ہیں رحموں میں، ماں کے فیٹس میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں. ماں نشا، جو ہم چاہتے ہیں، بیٹا ہے کہ بیٹی، صحت مند ہے کہ بیمار، کوئی کمی ہے اس میں جسم میں یا نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ٹھہراتے ہیں. تم چاہو بیٹا، تمہاری چاہت نہیں چلے گی. ہم بیٹا چاہتے ہیں، بیٹا بنا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بیٹی، ہم بنا دیتے ہیں. کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک. یہ اجل مسمی عموماً کتنی ہوتی ہے؟ بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کا وقت. یہاں اجل مسمی سے ویسے ڈلیوری کا وقت مراد ہے، یعنی اس کی ڈلیوری کے وقت تک ہم اس کو وہاں رکھتے ہیں. عموماً یہ وقت 9 مہینے اور 10 دن ہوتے ہیں. بعض بچے 9 ماہ کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں، بعض 9 سے کچھ دن پہلے ہی آ جاتے ہیں، کچھ 10 دن بھی زیادہ ہوتے ہیں. کچھ تخلیقات اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہیں. ایک امام تھے، آپ کو پتا کتنی دیر ماں کے پیٹ میں رہے. امام دحاق کا نام سنیں گے کبھی، اگر اللہ نے آپ کو مہلت دی. حدیث کے بہت بڑے امام تھے، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. دحاق کا کہتے ہیں ہنسنے کو، وہ ہنسا تو دحاق ان کا نام پڑا. یعنی ایسے ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ بعض بچے 2-2.5 سال ماں کے پیٹ میں رہے اور بالکل وہ پھر صحت مند حالت میں پیدا ہوئے. لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مدت رکھی ہے علاج علی مسمی، وہ تقریباً 9 مہینے اور کچھ دن کی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر. طفل کا لفظ اسم جنس ہے، مذکر، مؤنث، واحد، جمع، سب کے لیے آتا ہے. یعنی پھر دنیا میں آتے تو کتنے پیارے بچے بن کے آ چکے ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانیوں کو. اشد کا لفظ 30 سے 40 سال کی مدت کے لیے آتا ہے. کمال قوت، جسمانی، عقلی پختگی، تمیز کی مدت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی انسان کی شدید جوانی. ہمارے یہاں تو جوانی کہتے ہیں نا ٹین ایج کو، عقل بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں کرنی آتی، سبزی نہیں خریدنی آتی، اس کو ہم کہتے ہیں جوان ہو گئے ہیں. کوئی جوانی نہیں ہوتی، بیوقوفی کی جوانی ہوتی ہے. اصل جوانی ہوتی ہے 30 سے 40 سال کی عمر کی. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جنتی مرد اور عورت 30 سے 40 سال کے بیچ کے ہوں گے، یعنی تقریباً 30-32 سال کی عمر کے مرد ہوں گے اور اسی سے کچھ کم و بیش عورتیں ہوں گی. بالکل انسان جسمانی طور پہ بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو، بیوقوفیاں نہیں ہوتی، بات بات پہ رونے نہیں لگ جاتے کہ ماں کو فون کریں کیا مصیبت ڈال دی، اب آٹا کیسے گوندوں اور روٹی کیسے پکاؤں. ہاں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں تم کو. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی جوانی تک پہنچ جائے یہ سراسر اللہ کی دین ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو خوراکیں کھلا کھلا کے جوان نہیں کر سکتی، ورنہ وہ تو ایک سال میں اس کو جوان کرنا چاہے گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور پھر تم میں سے کچھ تو فوت ہو جاتے ہیں. کب؟ بھری جوانیوں میں. شباب کا وقت تھا، سہرا لگنے کے دن تھے، ڈولی میں بیٹھنے کے دن تھے، اور ایک دم ملک الموت آتا ہے اور فوت کر دیتا ہے تم کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، بے کار عمر. ارزل رازال لام ہے، رزلہ اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، پیچھے رحوت میں پڑھا ہے حضرت نوح کے قصے میں، ارازیلونا، یاد ہے؟ رزیل لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں. انبیاء کرام کو یہ تانے ملا کرتے تھے کہ کوئی خاص پڑھے لکھے لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بس رزیل قسم کے لوگ ہیں. وہی لفظ ہے یہ ارزل، سب سے زیادہ گھٹیا عمر ہے نا. گھٹیا عمر کس رنگ میں؟ گھٹیا سے مراد جہاں کوئی وہ ہیومیلیٹڈ نہ سوچیں، مراد یہ کہ نہ بندے کا حسن رہتا نہ رنگ نہ روپ. ہڈیوں میں درد, کھائیں تو ہضم نہیں, پہنے تو سجدہ نہیں, چلیں تو چل نہیں سکتے, بیٹھیں تو آہ, اٹھیں تو آہ, کھڑے ہو نہیں سکتے. اس قسم کی کیفیات انسان کی ہو جاتی ہیں کہ اس وقت اس کو خود بھی نہیں لگتا کہ میں کہاں پہنچا ہوں. فرمائے لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا, یہ نکمی عمر کیوں ملتی ہے؟ تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد. یعنی پہلے تو بڑی عقل والا بنتا تھا نا, کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا, پھر ایک ایسی عمر آتی ہے سب کچھ جاننا ہوا بھول جاتا ہے. ارزل عمر زندگی کا وہ دور جب بڑھاپے کی وجہ سے انسان کی عقل اور فہم کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں, غور و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں, یاداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مکتب میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا. ایک وقت تھا وہ شخص جو کل تک وقار اور متانت اور عزت کا پیکر تھا, آج ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں, باولا بنتا ہے, کھاتا ہے تو گرنے لگتا ہے, بولتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتے ہیں. یہ ہے انسان. لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا. کبھی جوانیوں میں آپ کو اپنے علم پہ بڑا مان ہونا تو فوراً اس کیفیت کو یاد کریں. بڑا ایک دم بچہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں بڑوں اور بچوں میں کتنی مماثلت ہے نا. بچہ بات بات پہ روتا ہے, بڑے بھی بات بات پہ روتے ہیں. جب بس جو نہیں چلتا تو رونا ہی ہے نا. بچے بھی چھوٹی سی باتوں پہ مان جاتے ہیں, بڑے بھی چھوٹی سی بات پہ خوش ہوتے ہیں. صرف ان کا حال پوچھ لیں آپ, اتنے بھی مسکرا کے دعائیں دینی شروع کر دیں گے. بچے بھی لیٹے رہتے ہیں, بوڑھے بھی اکثر لیٹے رہتے ہیں. بچے بھی اٹھ کے چل نہیں سکتے, بوڑھے بھی نہیں چل سکتے. بچے بھی اپنی بات اکثر بتا نہیں پاتے, بوڑھے بھی اپنی بتا نہیں سکتے. تقابل کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. یہ ہے تمہارا اصل انسان. سب کچھ پاتے ہوئے بھی تم کچھ نہ پا رہے ہو, یہ ہے تمہاری حقیقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک گزارتا ہے تو پھر وہ علقہ بن جاتا ہے, پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے, پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. تقریباً یہ چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے پریگننسی کا. پھر وہ فرشتہ اس بچے میں روح پھونکتا ہے اور اس کو 4 چیزیں لکھنے کا امر ہوتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے ہی 4 باتیں لکھی جاتی ہیں. نمبر 1, اس کا رزق کتنا ہوگا. خام خا غم کرتے ہیں, کیا ہوگا, لے آف ہو گئے, جاب کا کیا بنے گا, کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے. ماں کے پیٹ سے آپ میں لکھا کے آئے ہوئے اپنا رزق. ہمیں نہیں پتا ابھی اس کلاس کے بعد ہم نے کیا کھانا ہے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے. دوسری چیز اس کی موت کا وقت, کر لیں انشورنس, کھائیں خوراکیں, کروائیں چیک اپ, موت آ کے رہے گی. بیماریوں سے تو آپ الحمدللہ بچ سکتے ہیں ڈاکٹرز کو دکھانے سے, لیکن موت ہے نہیں بچ سکتے. اسی طرح اس کا سعید اور شقی ہونا, یعنی یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا, کہاں جائے گا, کس حال میں ہوگا, موت کہاں آئے گی, ہر چیز اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے لکھوا دیتا ہے. اور بعد میں آ کے پھر انسان دنیا میں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگتا ہے. اب انسان کی اس تخلیق کی بات کو کرنے کے بعد آگے زمین کی بات ہے, لیکن ایک اور روایت دکھے گا. پہلی بات یہ کہ اس میں ارزل عمر کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا آپ یاد کر لیجئے, اور جو اب 40-50 سے اوپر ہو رہے ہیں وہ تو یاد کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اب تو بڑھاپے کے اثرات 40 سے اوپر ہی شروع ہونے لگتے ہیں. لیکن ارزل عمر عموماً 60 سے اوپر کی عمر کو کہا جاتا ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من البخلی, اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ میں آتی ہوں, یعنی سٹنجی نہ ہوں, مال سے مجھے اتنی محبت نہ ہو کہ اس کو سانپ بن کے چپٹی رہوں. واعوذ بک من الجبنی, اور بزدلی سے بچانا, کاورڈنس, ہمت ہی نہ کروں, نیکی کا کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکوں, ہر وقت یہی دیکھتی رہوں کہ دوسرے کریں گے تو پھر کروں گی, اچھا یہ نہ ہو جائے, اندیشوں میں نہ گزار دوں اپنے وقت کو, بلکہ میں بزدل نہ بنوں. واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر, اور تیری پناہ میں آتی ہوں ارذل عمر سے کہ جب دوسرے میری طرف نظریں لگا کے پوچھیں کوئی خبر آئی, اللہ ان پہ رحم کر دے, اللہ اب ان کو پردے میں کر دے. اب دیکھیں ایسی عمر آتی ہے لوگ لا محالہ اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کہیں موت کی خبر آئے اچانک تو لوگ فوراً کہتے فلاں مر گیا, پتہ چلتا ہے وہ نہیں, اس کا جوان بچہ مر گیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ, اور تیری پناہ میں آتی ہوں دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد اور ابو یعلا کی روایت ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں, اور اگر کوئی وہ برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھے جاتے ہیں نہ ماں باپ کے حساب میں, ہے نا اللہ کی رحمت. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو قلم کا حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کے عمل ہوں گے اس کے لیے, اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں, اس کو قوت دیں. اور جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, جنون کریزینیس پاگل ہونا, جزام یہ بھی بیماری ایک سکن ڈیزیز ہے, اور برس کوڑ پن جس کو کہتے ہیں. اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں, اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں, اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, اور اس کو اس کے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں, اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں, اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض, یعنی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قیدی رکھ دیتے ہیں. دیکھا جائے تو بوڑھا بندہ ایک قیدی ہوتا ہے نا, کیونکہ انسان کی قوت ختم ہے, لذت نہیں رہی, واقعی وہ زندگی کے دن پورے کر رہا ہوتا ہے. اسیر قیدی کو کہتے ہیں, پیچھے پڑ چکے وہ سارا سر بکرا میں گزر چکا. اور جب ارزل عمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا, اور اگر کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. اب یہ روایت ہے, اس کی سنت میں تھوڑا سا کلام ہے, لیکن آپ دیکھیں تو یہ روایت ہمیں مختلف انداز میں دوسری جگہوں پہ ملتی ہے. بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ حقیقت میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتے ہیں. ان کے اندر اپنے بڑھاپے کو آپ دیکھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زبان کبھی ان کے آگے سخت نہیں ہوگی, ہم جھکے ہوئے رہیں گے. جتنی اچھی دوستی بوڑھے لوگوں سے آپ کی ہو سکتی ہے نا, جوانوں سے نہیں ہوتی. آپ کسی جوان سے دوستی کریں, وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں آپ کے لیے, اس کے اپنے ہی کام بڑے ہیں. کر کے دیکھیے کسی بوڑھے سے دوستی, ہر وقت اویلیبل. اور جوانوں سے کریں, ان کے کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں, وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں آپ سے. آپ بوڑھوں سے دوستیاں کر کے رکھیں, کچھ بھی آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ جوانوں سے آپ جب دوستیاں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی وہ اپنے زوم میں بڑا اچھا مشورہ آپ کو دیں, لیکن تجربہ نہیں, علم نہیں, اتنی ابھی آبزرویشن نہیں ہے. اس کے برعکس آپ بوڑھے کے ساتھ بات کر کے دیکھیں, اسے مشورہ لے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بولے گا, اس کا مشاہدہ بولے گا, تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچیں گے. دعا کریں کہ ہمارے ارد گرد جو بوڑھے لوگ ہیں ہم ان کی قدر کریں. یقین کریں یہ دعا کی پوٹلی ہیں. کوئی دعا کی پوٹلی کو اگر نام دینا چاہے نا تو وہ ماں یا باپ کا نام دے لے. اور یہ تو ہمارے لیے جنت کی ایک قسم کی دنیا میں چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے, اور اگر ہم کہیں کہ اللہ اب ان کو پورا کر لے, اب ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو مقصد تو ہماری زندگی کا بھی کوئی نہیں اگر ہماری جوانیاں شیطان کے راستے میں لگ رہی ہیں. اب اس سارے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے. حامدہ کا لفظ حمدہ سے ہے, حامیم دال. حمود کہتے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین کا خشک ہونا. خشک زمین جبکہ اس میں کوئی چیز نہ اگ سکے اس کو حامدہ کہتے ہیں. یعنی دیکھو زمین خشک ہوتی ہے, یہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل خشکی ہوتی ہے دنیا میں, قحط سالی ہے, بنجر زمین تھی, خزاں کا موسم لگا لیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر ہم اس پر بارش کا پانی ڈالتے ہیں, پھر بارش ہو جاتی ہے, بارشوں کا موسم آ جاتا ہے. پھر اس پانی سے ہوتا ہے کہ اہتزت, ترو تازہ ہو جاتی ہے. اہتزت کا روٹ غور سے سنیے گا کیونکہ غلطی لگتی ہے اس کے اندر. ہا زار زا, تا نہیں ہے, تا اس میں مؤنث کی ہے, کیونکہ آگے بھی دیکھیں گے آپ, ربت و امبتت, یہ سارے تا تانیث کے ہیں. ہاں زازا پیچھے کہاں پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، کوئی گیس کرے گا؟ بہت قریب کی صورتوں میں آپ نے ایک لفظ پڑھا، اس کا بھی یہی روٹ تھا، وَخُزِّي إِلَيْكِ، حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ اس کو ہلاؤ اپنی طرف، وَخُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءٍ، کہ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہی لفظ ہے، اشارہ ہے کہ بڑی خوبصورت پھلی پھولی زمین ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، جو خوشے ہوتے ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں، وہ ربط اور پھولنے لگتی ہے. ربط کا کیا روٹ ہوگا؟ رابا واؤ، ربوا کا روٹ، یعنی پھولنا، نشو و نما. وہ امبتت، اور اگاتی ہے، نبتا سے، نون را تا روٹ ہے اس کا. من کل زوج بہیج، ہر خوش نما جوڑے کو، زوج کہتے ہیں قسم کو، بہیج بہجا سے، آگے سورہ قصص میں بھی آپ پڑھیں گے یہ لفظ، ذات بہجا، وہاں مونس ہے اس لیے بہجا آیا، لیکن بہیج بہجا، با حاجیم، خوش رنگ اور با رونق کو کہتے ہیں، رونق والا، بہت بیوٹیفل گرین. پیچھے بات ہوئی بغیر علم جھگڑوں کی، اب بات ہو رہی ہے کہ تخلیق کا علم پانے کے بعد دیکھو کہ جو ذات بنجر زمین کو بعد میں سرسبز پودوں کی شکل میں ڈھال سکتا ہے، تو کیا پھر تمہیں دنیا میں سے لے جانے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ مٹی سے وہ مادہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنا. انسان کی کوشش کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن کیسے یہ مٹی دوبارہ فصلوں کی صورت میں ڈھلنے لگتی ہے، تو مان جاؤ کہ قیامت آ کے رہے گی. ذالک بان اللہ هو الحق، حق یہی ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے. وانہ یحیی الموتا، اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یا کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سارے دلائل ایک ہی مضمون کو سمجھانے کے ہیں، اور وہ کیا کہ قیامت آئے گی. مت کرو جھگڑے اس کے بارے میں، مت کرو اس کے بارے میں، مان جو جو اللہ کر رہا ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا، تمہیں زندہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. جیسے زمین زندہ ہوتی ہے تم بھی زندہ ہوگے، اور اس کی قدرت پہ کوئی شک نہ کرے. مان جاؤ کہ وَالنَّسَاتَ آتِيَتُ اللَّا رَيْبَ فِيخَا، یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور اس پہ بھی شک نہ کرو کہ وَالنَّ اللَّهَ يَبْأَسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ہر اس کو جو قبروں میں ہے. اس لیے زیادہ نہ تنگ کیا کرو قبروں میں جانے والوں کو، سوئے ہوئوں کو، وہاں مرے ہوئوں کو. اللہ ایک وقت لائے گا جب وہ سب زندہ ہوں گے، پھر شوق پورا کر لینا ان کو سنانے کا اور ان سے جا کے باتیں کرنے کا. اتنی بڑی حقیقت کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، آٹھویں آیت ہے اور دوسری دفعہ تذکرہ آ رہا ہے اللہ سے جھگڑے کا. ہر دور میں انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مختلف جھگڑے کرتا ہے. بال انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، میں نہیں مانتا کسی رب کو، میرے سے نہیں مانی جاتی رب کی بات، ہاں ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات کیا دلیل دے رہی ہے کہ بغیر علم، لا علم ہے، علم ہے ہی نہیں. ولا خدن، اور ہدایت بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. ولا کتاب منیر، اور کوئی روشن کتاب اس کی زندگی میں کھلی نہیں ہے. ایسا احمق ہے جس میں فہم و فراست کا نام تک نہیں، جس نے کسی جاننے والے سے پوچھ کر بھی اپنی جہالت کو دور نہیں کیا. یہ وہ بد نصیب ہے جس نے کسی صحیفہ آسمانی کا مطالعہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور بات کرتا ہے اللہ کی، اس کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، صبح و شام اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. اب ذرا اگلی آیت کو امیجن کریے اور ساتھ ویژولائز کریں، تصور میں دیکھیے گا کہ کیا منظر سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھگڑالو، یہ لڑاکا ہے کیسا؟ ثانی اطفی لیدل عن سبیل اللہ، تکبر سے گردن موڑتے ہوئے تاکہ بہکائے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے. ثانی کا لفظ اثنین سے ہے، کس کو کہتے ہیں اثنین؟ تثنیہ، دوہرا، تو یہاں دوہرا کرنے کے معنی میں. اور اطف کہتے ہیں موڑنے والا اپنے پہلو کو، یہ جو دو کندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو سوچے، یعنی آپ بیٹھے میں کوئی آپ کو کہتا ہے آؤ کتاب پڑھیں، تو آپ یوں ایک دم موڑتے ہیں، یہ آپ کا یہ جو موڑنا ہے نا، یہ ہے ثانی اطفاء، یعنی کندھے موڑ کے ہوں کرتا ہوا وہاں سے اٹھ جاتا ہے، میں نہیں سنتا، مجھے نہ سنایا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتی یہ باتیں تمہاری جو کرتے ہو، گردن کو مروڑنا نوح کے سینس میں کا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کا نصیب ہی ایسا ہے. لہو فی دنیا خزیوں، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. کیسے؟ کھائے گا تھکے سارا دن اور رات کو تھک ہار کے سو جائے گا, اس کے اس وقت ہی نہیں ہونا کہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے. وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب. نزیق ذوق سے ہے, ذوق زال وقاف, حریق حرقہ سے ہے جلانا, حرقہ فعل کے وزن پر صفت مشبہ, جلانے والا یا آگ کا عذاب دونوں ہی مراد ہیں, یعنی ایسے شخص کا نصیب آگ ہے, اس کو چھوڑ دو یہ جلے گا. اب اس کو دنیا میں نہیں ماننی نا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور یاد رکھو ذالک بما قدمت یداک, یا انداز دیکھیے فوراً حاضر کے سیگوں میں بات آ گئی, پہلے بات ہو رہی تھی کسی ایک شخص کی اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہر سننے اور سنانے والے کو کہا جا رہا ہے ذالک بما قدمت یداک, یہ ہے سزا اس بات کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگتا ہے کہ ہائے ہائے یہ میری بات ہی تو نہیں ہو رہی, اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا یہ کوئی ظلم نہیں, کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, کہ بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ایک لفظ ہے ظالم, اس سے اسم تفضیل ہے ظلام, پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اسم صفت کی قسموں میں, اسم تفضیل سب سے زیادہ ظلم کرنے والا, فعال کا وزن ہے, اور للعبید عبد کی تصغیر ہے. عربی زبان میں پیچھے بھی یہ باتوں سے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے چیز کو, جیسے صغیر ہے نا لفظ, جیسے عبد ہے تو اس سے عبید, ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا بچہ پھر کہتے ہیں بچونگڑا, تو وہ بچونگڑا بہت ہی چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے نا, اس طرح عبد بھی چھوٹا تھا اور عبید تو اس سے بھی چھوٹا ہے, کہ اللہ اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ ظلم نہیں کرتا. جو دنیا میں کندھے اچکائے گا نا, جو اپنی کروٹیں اس کتاب سے پھیر پھیر کے رکھے گا, دنیا میں بھی اس کو ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر بڑی خوبصورت آیت ہے, یہ آیت سنتے اور سناتے وقت ہر بندہ تصور میں خود کو رکھے کہ کہیں یہ میں تو نہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کناروں پر رہ کر, کنارے پہ کھڑے کھڑے رہتا ہے. امیجن کریں یہی روم لے لیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے, ایک یہاں بیٹھی ہیں اسٹوڈینٹ جو یہاں سے نکلنے میں بھی شاید پانچ منٹ لگائیں گی باہر جانے تک, کتنے مرحلے ہیں ان کے لیے. اور آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص بالکل باہر مین گیٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, یہ ہے علی حرفن. حرف حرف کنارے کو کہتے ہیں, ایچ کو کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کا بالکل باہر کا جو حصہ ہوتا ہے. اب یہاں امیجن کریں دین اسلام کا ایک کمرہ, ایک ہال ہے اور اس کا کنارا ہے, اور وہاں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور کرتا کیا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی, یعنی عبادت سکون میں کوئی خیر ملی, قرآن سننے آیا, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, مزہ آ رہا ہے, فائدے کی چیزیں لگ رہی ہیں, ہنسی مذاق ہے, نطمئن بھی, بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے کہ چلو جوکنگ بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, گوسپ بھی ہے اور اچھا لگ رہا ہے, دین اسلام خوبصورت ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی فتنہ, کوئی آزمائش, نن قلب علی وجہی, تو فوراً دین سے منہ موڑتا ہوا چل پڑتا ہے. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑوں کی اور منہ موڑنے کی بڑی بات آ رہی ہے, یعنی پھر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر ہی بھاگ جاتا ہے, اندر آتا ہی نہیں پورا, کہ کہیں اندر آ کے بیٹھنا پڑ گیا اور نکلنا مشکل نہ ہو جائے, اٹھوں گا تو سارے دیکھیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ کناروں پہ رہو, کہا اس نے تو سوچا کہ مجھے دو فائدے ہوں گے, اس دین میں فائدہ ہوگا تو اندر آ جاؤں گا, اور اس دین میں کوئی نقصان لگا, کوئی قربانی دینی پڑی, کچھ تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی تو ہٹ جاؤں گا. لیکن ہوا کیا, ذالک هو الخسران المبین, اس کو تو دونوں ہی خسارے ہیں, بڑے بڑے خسارے, نہ دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ. اب دیکھیے کہ ایسا شخص کون ہوتا ہے, ریلکٹنٹ ہوتا ہے نا, جس کا آپ کہہ سکتے ہیں نان کانفیڈنٹ شخص ہو سکتا ہے, غیر مستقل مزاج, غیر مستقر. کئی لوگ آتے ہی رہتے ہیں لیکن کمٹ نہیں کرتے, نہیں نہیں بن جائیں گے, پابندی ہوگی, ذمہ داری ہوگی, پھر رول کال لگ جائے گی, پھر ہمیں اوکے کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرداروں کی بات کرتے ہیں کہ جس کے دل میں ابھی اسلام آیا ہی نہیں پورا. آپ سوچیں ذرا اپنے آپ کو, پہلے تو میں اور آپ, ہم کتنے قدم دین میں آ چکے ہیں. یہ کس شخص کی کہانی ہے, یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دین کو ہر قیمت پر نہیں لینا چاہتا, قرآن کو ہر قیمت پہ نہیں لینا چاہتا. ذرا کہہ کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ اللہ اس کتاب کو ہر قیمت پہ لوں گی, آپ کا دل کھلے گا اور آپ کے نہیں سوچتی ہوں مشکل دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا پتھر آ جائے گا مشکلات کا آپ پر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو ہر قیمت پر لیں. دیکھیں سونے کا ایک سیٹ کئی ہزار کا یا لاکھوں کا آپ لیں گے نا, آپ ہر قیمت پہ لیں گے. کل سونا 4000 روپے کا تولا تھا تو بھی لوگ لیتے تھے, آج 40000 کا ہو گیا تو بھی لیتے ہیں. کیوں؟ ہر قیمت پہ لینا ہے جی, بچی کی شادی ہے لینا پڑے گا, سسرال میں دینا ہے ساس کے کڑے ہیں لینے پڑیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ساس کو کہہ دو پلیز سونے کی بجائے چاندی کی چوڑیاں لے لو تو بہتر ہے کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا. لے رہے ہیں, فریج کل سستے تھے آج مہنگے ہیں لے رہے ہیں, گھر کل سستے تھے آج مہنگے ہیں دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. کوئی بندہ بتائے ہم میں سے کہ جو چیز ہم نے لینی ہوتی ہے مہنگی ہو جائے تو چھوڑ دیں, لیتے ہیں. کبھی ضرورت کی چیزیں ہیں, کبھی تعیشات کی چیزیں ہیں. آٹا مہنگا ہو گیا 100 روپے کلو بھی ہو گیا تو بھی لینا ہی لینا ہے. تو دین ہی ایسا رہ گیا کہ کہتے نہیں پہلے سستا کرو, آسان کرو, شرطیں ختم کرو, پابندیاں چھوڑو, منوانے کی بجائے مانو ہماری, ہم سے پوچھ کے اصول بناؤ, ہم جو کہیں اس کو اوکے کرو پھر آئیں گے. یہ وہ شخص ہے جو خواہشات پہ جیتا ہے. دین سے وقتی اور رسمی تعلق ہے یا تھوڑا سا جذباتی تعلق, تھوڑا جذبات میں آ کے دین پہ چڑھا نقصان ہوا پیچھے ہٹ گیا. اصل میں وہی کہانی ہے جو سورت بقرہ میں آ گئی, فلما دا لہم مشوفی, جب روشنی کرتا ہے ان کے لیے تو چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب اندھیرے آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جس کا دل غیر اللہ میں اٹکا ہوتا ہے اس کا دل اللہ میں نہیں آتا. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں ذرا کچھ مزید توجہ دلائی جا رہی ہے اس کردار پر, يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ, وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکے اس کو, وما لا ينفعه, اور نہ اس کو کوئی نفع دے سکے. ذالک هو الدلال البعید, یہی ہے انتہائی گمراہی. یہ ہے وجہ, کون بندہ دین کے کناروں پہ رہتا ہے جس کا دل غیر اللہ میں اٹکا ہوا ہے, جس کو ابھی دنیا کے کچھ اور فوائد لینے ہیں. اور غیر اللہ تو سستی بھی ہو سکتی ہے نا, نیند بھی ہو سکتی ہے, نفس کی سہولت بھی ہو سکتی ہے, پابندیوں کو برداشت نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. کا ایسا شخص دلال البعید, کناروں پہ آ کے جو پلٹ جائے وہ تو بڑا بد نصیب ہے. سمندر کے کنارے سے جو پیاسا جاتا ہے وہ تو زیادہ دکھی ہے نا. کہا اس کا حال کیا, ید لمن در روح اقرب من نفی, اس حصے کو تو دل کے دروازے کھول کے سنیے. وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے. کی لائت ہے, عمل کے اعتبار سے بھی اور معنی سمجھنے کے بھی ناطے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, اس کو اچھا لگتا آسان لگتا تو دین نہیں لگتا. اس کے علاوہ اس دین کو چھوڑ کر کناروں پہ کیوں کھڑا ہے؟ اس چیز کو پکارا ہے, اس کے خیال میں وہ چیز بڑی نفع مند ہے. وہ اس کی جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی گھرداری اس کی جاب بھی ہے. لیکن یاد رکھو, در روح اقرب من نفعہ, اس کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے. کیسے؟ ولسرن الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اس لیے کہ دنیا کا تھوڑا بھی تھوڑا ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, متاع الغرور کا بڑے سے بڑا نفع بھی لے لو تو یاد رکھو وہ آخرت کے معاملے میں ضرر ہی ہے. دیکھیں کہ آپ کسی ایک ملک میں رہتے ہو, وہاں آپ نے لاکھوں کی چیزیں جمع کی ہوں اور آپ کو فوراً وہاں سے نکلنا پڑے بغیر کسی نوٹس کے, آپ دوسرے ملک میں خالی ہاتھ آ گئے. مجھے بتائیے کہ پچھلے ملک میں آپ کی چھوڑی ہوئی لاکھوں کی چیزیں آپ کے لیے وہاں کیا ہیں؟ در روح اقرب من نفعہ, اور موٹے آنسو نکلیں گے یاد کر کر کے چیزوں کو. موت کی صورت میں بھی اچانک نوٹس ہوتا ہے, ڈپورٹ ہوتے ہیں ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں. ایک کرسی میز تک ہمیں کوئی ساتھ نہیں لے کے جانے دیتا کہ مٹی میں نہ ڈالو, اس کے بیڈ پہ ہی ڈال دو. تو کیا ہوا, دنیا کا نفع ضرر کے زیادہ قریب ہے. لبیس المولا ولبیس العشیر, ہائے یہ کتنا برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے. ایسا بندہ جس کی دوستی میں آ گیا وہ اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا, ایسی باتیں کرنے والا اکیلا نہیں ہوتا، عموماً اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کے باتیں کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لو تو وہ ہے، وہ کر لو تو یہ ہے. ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھار کے رکھ دیا کہ دنیا کے نفعوں کے لیے دین کے کناروں پہ رہتے ہو. آپ ذرا سوچیں، چلے میں نے تو قرآن کی مثال آپ کو دی نا اس کمرے کے ناطے سے، عام حالات میں دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں دین کے ناطے سے. ہم دین کے نام پہ بھی دین کے کناروں میں کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو آخری صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم قرآن بھی سنتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے جہاں ہمیں کوئی ڈسٹریکٹ نہ کرے، ہماری طرف کسی کی نظر نہ پڑے، اور ہم ٹیسٹ بھی تب دیں گے جب ہمارا دل چاہے گا. گناہ کو چھوڑ دیں، صرف نیکیوں پہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. جو بندہ دین کو پھونک پھونک کے لے رہا ہے نا، یاد رکھے کہ وہ بہت قیمتی چیزیں مس کر دے گا. بڑی ہوش ملانے والی آیت ہے اور ہوش گم کرانے والی آیت بھی ہے کہ انسان سوچ لے تو اپنا نفع کر رہا ہے کہ نقصان کر رہا ہے. اب دیکھیں جو کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک تو اپنا نقصان کرتے ہیں نا، دوسرا دوسروں کا بھی کرتے ہیں. امیجن کریں اسی ہال کے دروازے تک کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، ہو سکتے پیچھے سے چند سسٹرز اور آ رہی ہوں کہ چلے آج ہم بھی سنتے ہیں قرآن تھوڑا سا. باہر دیکھیں ہائے لوگ تو دروازے تک کھڑے ہیں، نہیں 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 اندر بڑی گھبراہٹ ہوگی، بھاگ جائیں گے. دروازوں میں کھڑے ہوئے لوگ آنے والوں کا راستہ بھی بند کر لیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو پیچھے سورہ بقرہ میں کہہ دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر، تم کناروں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو مت روکو، غیر اللہ کو چھوڑو اللہ کی طرف آؤ، مت پکارو ان کو جن کو پکار کے نفع سے زیادہ نقصان ہوگا. کتنے برے ساتھی بنتے ہو. یہاں جو لفظ اشیر کا ہے، اشرا سے انسان کے باپ کی طرف سے رشتہ داروں کی جماعت کو اشرا کہتے ہیں، اسی سے لفظ اشیرہ ہے نا. سورۃ توبہ میں آپ پڑھ چکے واشیرتکم، اشرا مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ معاشرہ بھی ہے. پھر اشیر اب ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کے بعد واقعی ہمیں تلاوت سن کے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی سمندر کے کنارے کے اوپر کھڑے کسی شخص کو سوچے، ذرا اونچی لہر آئے گی نا تو کناروں سے لے کے اس کو ڈبو دے گی، بہت خطرے میں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی کشتی میں بیٹھتا ہے، کناروں پہ جو بیٹھتے ہیں نا، کشتی ڈوبے گی سب سے پہلے کنارے والا گرے گا. مڈل پارٹ ہمیشہ سیکیور ہوتا ہے، بچ جاتا ہے انسان. ہم اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اللہ بچا کے رکھے، لیکن باہر سے کوئی آئے سب سے پہلے کناروں کے پاس بیٹھے ہوئے کو لوٹے گا، کوئی جانور آئے سب سے پہلے کناروں پہ بیٹھے ہوئے کو پکڑے گا. سیکیور ہوتا ہے بندہ جو مڈل میں بیٹھے. ہم جب پورے کے پورے دین میں آتے ہیں نا، ہم پورے سیکیور ہیں، ڈیسائڈ کر دیا، بتا دیا سب کو، آگے ہیں پورے، مت رکھو ہم سے امیدیں، مت ہمیں بار بار تنگ کرو، ہم نہیں آئیں گے تمہاری گناہ کی چیزوں کی طرف. پھر جو بیچ میں ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے سراؤنڈیڈ ہوتا ہے، کتنوں کو پھلانگ کے کوئی آئے گا نا اس پہ حملہ کرنے. اس لیے جب بندہ دین میں بالکل مڈل میں آتا ہے نا، تو اس کو بڑے خوبصورت ساتھی ملتے ہیں دفاع کرنے والے، وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے وہ لوگ اس کو اچھی طرح سے بلاتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، تلاوت سنتے ہیں یہاں تک. اور حقیقت ہے کہ آیت کا حق کبھی بھی عطا نہیں ہوا. تلاوت سن کے ہم پھر غور کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي الحمد لله ہم نے جو بھی آیات کی ہیں الحمدللہ تو ا ویری بگ میسج اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کرے اور ہم اپنی جتنی بھی کوشش یا جو بھی پلاننگ کرے وہ سب آخرت اورینٹڈ بن جائے ہے نا الحمدللہ بالکل تو ان شاء اللہ یہاں ہم لوگ اپنی بریک لیتے ہیں آپ کی تقریباً 17 منٹس کی بریک ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اس کے بعد ہم پھر آئی تھنک آپ 15 منٹس کہہ لیں بیکاز تھوڑے سے منٹس اب ہو گئے ہیں تو اس لیے 15 منٹس تک اوکے آج لیسن چونکہ بڑا تھا اس وجہ سے تھوڑا بریک میں سے ہم کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ 15 منٹس بریک اور اس کے بعد ہم واپس اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ